سمرا ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت اللیلۃ، رؤیت اللیلۃ، اریت اللیلۃ، تین طرح کے نسخے ہیں کہ میں نے رات میں خواب دیکھا یا مجھے رات میں خواب دکھایا گیا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منامی معراج کا واقعہ ہے، جو آپ نے خواب دیکھا تھا اس کا واقعہ ہے. رجلین اتیانی، دو شخص میرے پاس آئے، یہ آنے والے دونوں فرشتے تھے. فأخرجانی الی ارض مقدسہ، اور مجھے نکال کر کے لے گئے ارض مقدسہ کی طرف، مراد ہے مسجد اقصی کی طرف. اور بعض کہتے ہیں کہ مطلق معنی مراد ہے. فانطلقنا، ہم تینوں چلے. تین کا مطلب دو آنے والے فرشتے اور تیسرے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کا ہم تینوں چلے. یہاں تک کہ ہم چلتے ہوئے پہنچے ایک خون کی نہر کے اوپر، یعنی ایک نہر بہ رہی تھی، اس میں خون بہتا تھا، خون سے بھری ہوئی ایک نہر تھی. فیہ رجل قائم، نہر کے اوپر ایک آدمی کھڑا تھا، یعنی نہر میں ایک آدمی پانی کے اندر تھا. والا وسط النہر رجل بین یدیہ حجارۃ، اور نہر کے کنارے کے اوپر ایک دوسرا شخص کھڑا تھا جس کے سامنے بہت سارے پتھر رکھے ہوئے تھے. تو نہر پر دو آدمی تھے، خون کی نہر تھی، ایک آدمی نہر کے اندر ہے، لال خون کے پانی میں ہے، دوسرا آدمی نہر کے کنارے کے اوپر ہے، اور اس کے سامنے بہت سارے بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں. اب یہ آدمی جو نہر کے اندر ہے، خون کے اندر، وہ باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے. جب بھی یہ باہر کی طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے تو جو آدمی کنارے پر کھڑا ہے وہ بڑا پتھر اٹھا کر کے اس کے منہ کے اندر ڈالتا ہے، اور اتنی زور میں مارتا ہے کہ وہ آدمی پھر پانی میں چلا جاتا ہے. تو یہ شخص جو نہر کے لال خون پانی میں ہے, وہ باہر آنے کا جب بھی ارادہ کرے گا تو یہ آدمی جو باہر کنارے پر کھڑا ہے وہ بڑی چٹان اٹھا کر اس کو مارے گا, اور مار کر کے اس کو دھکیل دے گا, اور دھکیل کر کے اس کو پانی کے اندر پھر بیچ دے گا. بار بار ایسا ہی ہو رہا ہے. یعنی جب بھی وہ آنے کا ارادہ کرتا ہے تب تب اس کو پتھر مارا جاتا ہے, اس کو دوبارہ پانی میں دھکیل دیا جاتا ہے. عجیب منظر کہ یہ بیچارہ پانی نہر کے خون میں ہے, باہر نکلنا چاہتا ہے تو یہ جو باہر کھڑا ہوا ہے وہ باہر نکلنا ہی نہیں دیتا. آنے کا ارادہ کرتا ہے تو بڑا پتھر اس کے منہ میں ڈال کر پھر اندر ڈھکیل دیتا ہے. پھر بیچارہ بمشکل محنت کر کے باہر کنارے کی طرف آنے کی سعی کرتا ہے تو یہ کنارے پر کھڑا ہوا اس کو پھر پتھر مارتا ہے, اور مار کے پھر اس کو دھکیل لیتا ہے. مسلسل یہ عمل ہو رہا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ فجعل کلما جاء لیخرج رمى فی فیہ بحجر. سو جب جب بھی وہ باہر آنے کا ارادہ کرتا ہے نکلنے کے لیے تو اس کے منہ کے اندر پتھر مارتا ہے. فیرجع کما کان. تو وہ نہر میں جو آدمی ہے جہاں تھا وہاں واپس دھکیل دیا جاتا ہے. فقلت من ھذا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آئے ہوئے دونوں فرشتوں کو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یعنی یہ آدمی جو بیچارہ نہر کے اندر ہے, خون کے اندر ہے, باہر آنا چاہتا ہے لیکن یہ کنارے پر کھڑا شخص اس کو آنے دیتا نہیں ہے, واپس اندر دھکیل دیتا ہے, یہ کون شخص ہے؟ فقال. تو نبی کہنے والوں نے, خواب میں آئے ہوئے فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا, الذی رأیتہ فی النہر آکل الربا. جس کو آپ نہر میں دیکھ رہے ہیں یہ تو سود خور ہے, سود خور. دیکھیے ایسی چند سزائیں چند گناہوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دکھلائی گئی. ان سزاؤں کا تعلق ہے برزخ کے ساتھ, یعنی موت سے لے کر قیامت تک کی جو بیچ والی زندگی ہے جس کو ہم برزخی زندگی کہتے ہیں. اس برزخی زندگی میں اس طرح کے عذابات دیے جا رہے ہیں. قیامت میں حساب کتاب ہونے کے بعد جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے, یہ تو برزخ کا ہونے والا عذاب ہے. تو جو آدمی دنیا میں سود کھاتا تھا اس کو اتنی خطرناک سزا ہوگی کہ برزخ میں وہ خون کی نہر میں تیرتا ہوگا, اور جب بھی باہر آنے کا ارادہ کرے گا تو اس کو منہ کے اوپر پتھر مارا جائے گا, اور مار کر کے دوبارہ پانی میں دھکیل دیا جائے گا. ایسی سزا اس کو مسلسل ہوتی رہے گی قیامت تک. گویا سود خور دنیا میں لوگوں کا خون چوستا تھا کہ ایک غریب آدمی بیچارہ قرض لے رہے مجبوری میں, اور اپنی خوب محنت کی کمائی بیچارہ سود میں بھر دیوے. نہیں, یہ جو ہے شاہوکار فائنانسیئر, یہ سود پر لینے والا یہ لے کر کے کھا جائے تو بیچارہ لوگوں کا خون کھاتا ہے. اس لیے اس کو برزخ کے اندر بھی اس طرح کی سزا دی جائے گی. جی ہے بابو موکل. موکل کس کو بولتے ہیں؟ سود کھلانے والے کو. سابقہ باب کا سود کھانے والے کا, یہ باب ہے سود کھلانے والے کا. موکل الربا. دیکھو تالی جو ہے نا دو ہاتھ سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجا کرتی. اس لیے سود کھانے والا سود کھلانے والا دونوں کے دونوں ہماری شریعت میں گنہگار ہے. سود کھانے والا بھی گنہگار, سود کھلانے والا بھی گنہگار. بعض مرتبہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, امام علی مقام نے اس سوال کا رد کیا ہے. سوال ہی آتا ہے ذہنوں میں, ایک بیچارہ غریب آدمی سرمایہ اور پیسے اس کے پاس نہیں ہیں, کوئی اس کو جو ہے قرض دینے والا بھی نہیں ہے, اب وہ بیچارہ مجبوری میں سودی قرض لیتا ہے. تو بیچارہ اور مجبوری میں اور سودی قرض لیا, اس کے لیے اس کا گناہ معمولی ہونا چاہیے, خطرناک گناہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ترجمۃ الباب لا کر امام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ چاہے مجبوری میں سودی قرض لے رہے لیکن گناہ تو خطرناک ہی ہوگا, اس لیے کہ یہ سود کے چکر میں پڑتا کیوں ہے؟ چھوٹا موٹا اپنی حیثیت سے کاروبار کر, کپڑا بچھا دے مسجد کے دروازے کے اوپر اور اس طرح کی بوتل رکھ اور بیچ, سرما بیچ, ٹوپی بیچ, رومال بیچ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا قصہ پیچھے گزر گیا, ویسا کر کہ صبح و شام مارکیٹ میں کھڑے ہو کر کے ادھار مال لیا اور بیچ کے پیسے بھی چکائے اور نفع بھی لے کے آئے. سر ایسی محنت کیوں جو ہے سود لے کر کے؟ نہیں, مجھے تو گاڑی چاہیے, کار چاہیے لون کے اوپر. یہ سب چکر میں پڑتا کیوں ہے؟ معمولی کاروبار کر, سیدھا سادہ کاروبار کر, ملازمت کر لے کسی کے یہاں. سودی کاروبار میں پڑتا کیوں ہے کہ سود کھلانا پڑے, سود دینا پڑے؟ تو سود لینے والا, دینے والا, کھانے والا, کھلانے والا دونوں مجرم اور پاپی ہے, دونوں گنہگار ہیں. کسی کا گناہ ہلکا نہیں, دونوں سنگین گنہگار. جی آیت لائے اس کے دلال میں, یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو. یہاں ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ سود چھوڑ دو, چونکہ پہلے سودی کاروبار جائز تھا, حرام نہیں تھا, تو لوگوں نے اپنی بڑی بڑی رقم سود پر دے رکھی تھی. تو آیت نے آ کر کے لوگوں کو تنبیہ کی, اے لوگوں, تم نے جو لوگوں کو سود پر رقمیں دی ہے تو سود چھوڑ دو, سود مت لو. اصل جو تمہارا راسل مال ہے, قرض کی مقدار ہے, بس وہی لو. تمہارا اپنا قرضہ جو اصل ہے بس اتنا ہی لو, باقی اوپر جو سود لینے کا ہے وہ سب چھوڑ چھاڑ دو. یہ حکم آیا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. اے لوگو تم اللہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور جو سود لوگوں سے وصول کرنے کا ہے وہ چھوڑ دو, صرف راس المال اپنا لے لو. بیچ میں ہے لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون تم ظلم مت کرو, یعنی سود لے کر تم ظلم مت کرو. ولا تظلمون راس المال اصل قرضہ وہ تو چکا نہیں بڑھے گا, وہ تو چکا نہیں بڑھے گا. اگر مقروض یوں کہے چلو سود معاف ہے تو قرض کی رقم بھی معاف ہے, تو یہ تو بیچارے قرض دینے والے پر ظلم ہو جائے گا. تو دونوں طرف سے ظلم نہیں ہوگا کہ مقروض پر ظلم نہیں ہوگا, یعنی مقروض سے سود وصول مت کرو, سود معاف کر دو, اور تم پر ظلم نہ کیا جائے, یعنی قرض دینے والے پر ظلم نہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض کی مقدار ہے وہ تو پوری پوری ادا کرو. اب اگر قرض دینے والا مقروض یوں کہے کہ بھائی اعلان اللہ کے یہاں سے آ گیا اس لیے اب کچھ لینے دینے کا نہیں, تو لینے دینے کا نہیں تو کیا اصل قرض بھی نہیں دینے کا؟ آیت کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے, اگر تم اصل قرض بھی نہیں دو گے تو یہ تو مقروض جو ہے ظالم بنے گا اور قرض خواہ بیچارہ مظلوم بن جائے گا. اس لیے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون, دونوں طرف سے ظلم نہیں, سود بھی نہیں لے رہے اور راس المال پورے پورا ادا کر دے وے, اس میں کمی نہ کرے. جی پیچھے دونوں فوجی گزر گئی اثر کی, کیسے تو نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, یہ نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے. اور ساتھ ساتھ میں سود کی آیت بھی تقریباً اسی زمانے کے اندر نازل ہوئی ہے, قریب قریب اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے. اسی لیے یوں کہا جائے گا کہ دونوں آیتوں کے نزول کا زمانہ قریب ہے, اس اعتبار سے آخری نازل ہونے والی آیت کہی گئی, ورنہ حقیقت میں آخری نازل ہونے والی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ والی آیت ہے. لیکن اسی کے قریب کے زمانے میں سود کی حرمت والی آیت پہلے نازل ہو چکی تھی, قرب زمانی کی وجہ سے آخری نازل ہونے والی آیت ایسا کہہ دیا گیا. اور بعض حضرات کہتے ہیں آخر ما نزلت والا لفظ راوی جی کو وہم ہو گیا ہے اسی لیے انہوں نے ایسا لفظ کہہ دیا. جی حضرت ابو جحیفہ وہب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے صاحب زادے کا نام ہے عون، یہ عون تابعی ہے. ان کے والد حضرت وہب ابن عبداللہ ابو جحیفہ، یہ صحابی ہے. تو عون یوں کہتے ہیں کہ میں نے میرے ابا کو دیکھا کہ ابا جان نے غلام خریدا جو حجام کا کام کر کے پیسے کماتا تھا. یعنی ایسا غلام ابا جان نے خریدا جو حجامت کا کام کر کے پیسے کماتا تھا. حجامت کا مطلب سر کے بال والی نہیں، وہ خون فاسد نکالنے والی کام کاج، پچھنا، وہ کام کاج وہ کرتا تھا. ایسا وہ جو ہے غلام میرے ابا جان نے خریدا. تو غلام کو حکم دیا کہ جتنے تیرے آلات ہے وہ ختم کر چل، تیرے پاس یہ خون نکالنے کے جو آلات ہے سب توڑ ڈال دے. یہ حکم دیا اور سب اوزار اس کے پاس توڑوا ڈالے، کیونکہ یہ اب بیچارہ غلام تھا. ابو جحیفہ مالک تھے، تو ابو جحیفہ نے غلام جی کو کہا کہ چلو سب تمہارے اوزار توڑ ڈالو. بیچارے نے توڑ ڈالے. تو دیتے اون نے ابا جان کو پوچھا، ابا جان آپ نے ایسا کیوں کرایا کہ غلام خرید کے لائے، میں غلام کے پاس جو ہے حجامت کے اوزار تھے، وہ کیوں آپ نے سب توڑوا ڈالے ابا جان؟ تو حضرت ابو جحیفہ کہنے لگے،
نہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن القلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے سمن سے منع فرمایا ہے.
یہاں چونکہ اس کا باب نہیں ہے، پھر بھی ایک دو باتیں سمجھ لو. کتے کے سمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو امام شافعی، امام احمد اور امام مالک کی ایک روایت یہ ہے کہ کتے کی قیمت لینا حرام ہے. کتے کی قیمت لینا حرام ہے، کتا بیچ کے پیسے کمانا حرام ہے. امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور بعض مالکیہ کا یہ کہنا ہے کہ جو کل کتا فائدے والا ہوتا ہے اس کو بیچنا جائز ہے، اس کا سمن مباح ہے. ہمارے تینوں حضرات اور جو ہے بعض مالکیہ، ان کا مسلک ہے کہ جو کتا فائدے والا ہوتا ہے اس کی بیع جائز ہے اور اس کا سمن مباح ہے. یعنی جو کتا شکار کے لیے، جو کتا سیکیورٹی کے لیے، کھیتی اور گھر کی جانور کی حفاظت کے لیے، یا یہ کہ جو شکار کے لیے ہو، اس کا سمن مباح ہے، بیچنا بھی جائز ہے.
البتہ باولا کتا، اڑکائیلا کترا، باولا کتا، اس کو بیچنا جائز نہیں ہے اور اس کا سمن بھی مباح نہیں ہے احناف کے نزدیک بھی. تو احناف کے مسلک کے خلاف یہ روایت پڑ رہی ہے، تو پھر احناف اس کا کیا جواب دے رہے؟ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے احناف کی طرف سے اس حدیث شریف کا حل یہ پیش کیا ہے کہ شروع زمانے کے اندر کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کہ کتے بہت ہو گئے تھے، پریشان بھی کرتے تھے، پاکی ناپاکی کا احتیاط نہیں رہتا تھا، تو حکم دیا گیا مارو کتوں کو. اور کتوں کو رکھنے سے روکا گیا تو اس زمانے کا یہ مسئلہ ہے کہ کتوں کو بیچنا ممنوع، اس کی قیمت بھی ممنوع. پھر جب کتوں سے فائدہ اٹھانا مباح ہو گیا تو اب جو ہے کتوں کو قتل کرنے کی ممانعت بھی آ گئی، تو اب اس کی بے بھی جائز ہو گئی اور جو ہے کتے کو رکھنا بھی جائز ہو گیا. تو پہلے زمانے کے شروع اسلام کے اندر کتوں کو مارنے کا حکم تھا، کتے رکھ نہیں سکتے، پال نہیں سکتے، مارو کتوں کو، ایسا حکم تھا. تو اس زمانے کے اندر یہ حکم آیا کہ بھئی کتے کا سمن بھی ممنوع. پھر بعد میں چل کر کے کتے رکھنے کی اجازت ہو گئی کہ اب مارنے کا حکم ختم کر دیا جا رہا ہے، تو اس زمانے کے اندر کتے کے سمن کی اجازت دے دی. تو جب کتا پالنا ممنوع تھا، رکھنا ممنوع تھا، قتل کا حکم تھا، اس زمانے میں سمن بھی ممنوع، بیچنا بھی ممنوع. پھر بعد میں جب رکھنے کی اجازت ہو گئی، مار ڈالنے سے روک دیا گیا، تو اب بیچنا بھی مباح ہو گیا اور سمن بھی مباح ہو گیا. یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حل پیش کیا ہے. وَسَمَنِ الدَّمِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے سمن سے منع فرمایا، یعنی پچھنا لگا کر کے، حجامت کر کے خون نکالنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب جو پچھنے لگانے کا سمن ہے، اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ پچھنے لگانے کی اجرت مکروہ تحریمی ہے، ایک قول یہ ہے، نمبر دو. دوسرا قول یہ ہے کہ پچھنے لگانے کی اجرت مکروہ تنزیہی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ پچھنے لگانے کی اجرت بالکل جائز ہے، کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے. جیسے مکان تعمیر کر کے اجرت لینا، کپڑے سی کر کے اجرت لینا، اس طرح پچھنے لگا کر اجرت لینا بالکل مباح ہے، کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے. یہ تین قول آئے ہیں. اب دیکھیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور پچھنا لگانے والے کو اجرت عطا فرمائی، طے ہو گیا کہ مکروہ تحریمی تو ہے ہی نہیں، حرام اور ممنوع تو ہے ہی نہیں، ورنہ حضور تھوڑا ہی پچھنا لگانے کی اجرت دیتے. تو حضور کے طرز عمل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پچھنا لگوایا، اس کا سمن بھی دیا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے. اب جو لوگ یوں کہتے ہیں مکروہ تنزیہ، تو دراصل ان کی نظر کسی اور چیز پر ہے. وہ یوں کہتے ہیں کہ جو آدمی اکھا دل رگوں کو چیرے پھاڑے، ایسے سب کام کرے، تو آدمی کیا کرے گا، ہر وقت خون میں لت پت رہے گا، اس کے بدن پہ خون، کپڑوں پر خون، ہر وقت وہ خون خالی. جیسے گیرنج والے نہیں، میکینک کیسے رہتے ہیں، اکھے دن وہ کالے کپڑے کے اندر رہتے ہیں. تو اس طرح یہ بیچارہ حجامت کا کام کرے گا تو اکھا دن اس کا جو ہے کپڑے خون میں لت پت، کپڑے جو ہے بدن بھی خون میں لت پت. اس لیے وہ ناپسندیدہ طریقہ،
اس لیے اس کو جو ہے مکروہ تنزیہی کہا گیا ہے.
یہ ہے مکروہ تنزیہی والوں کی بات کہ ہر وقت خون آلود رہنے کی وجہ سے وہ لوگ اس کو کراہت تنزیہی کہتے ہیں. ہر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سمن دم کی ممانعت جو ہے یہ بہتے ہوئے خون کی ممانعت ہے. بہتے ہوئے خون یعنی او دمم مسفوحا, چونکہ بہتا ہوا خون شرعاً حرام ہے لہذا اس کو بیچ کر کے پیسے لینا بھی ممنوع ہے. ایسا بعض لوگوں نے اس کی توضیح کی ہے کہ بہتے ہوئے خون کا سمن لینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, چونکہ وہ ناپاک چیز ہے. اس وجہ سے وَنَحَا عَنِ الْوَاشِمَتِ وَالْمَوْشُومَتِ, گندلا لگانے والی اور لگوانے والی دونوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. گندلا لگانے والی اور لگوانے والی, قدیم زمانے میں اس کی ترتیب کیا ہوتی تھی؟ لمبی لمبی پتلی پتلی سوئی ہوتی تھی, اس کو آگ میں گرم کیا جاتا تھا. گرم کر کے چہرے پر, ہاتھ پر, بدن میں کسی بھی جگہ پر وہ گرم گرم سوئی سے نام لکھتے, پھول بوٹے بناوے. تو اب گرم گرم سوئی بدن پر لگے تو زخم زخم بن جاؤ, پھر فوراً اس کے اندر نیل بھر دیتے تھے یا سرما بھر دیتے تھے. تو گرم گرم سوئی جو بدن کے اوپر لگی اس کی وجہ سے زخم ہو گیا, چمڑی کے اوپر کھودا گیا, کھود گیا, کھودا گیا اور زخم ہو گیا. پھر وہ زخم میں نیل یا سرما بھر دیتے تھے تو ایسا وہ جم جاتا ہے کہ دھونے سے بھی نہیں نکلے گا, صابن لگانے سے بھی نکلے گا نہیں نکلے گا, اور اس کے اوپر تم شیمپو لگاؤ تو بھی نہیں نکلے گا. وہ نیل اور سرما ایک دم جم جاتا ہے. تو یہ ڈیزائننگ کرانے کے لیے, نام لکھوانے کے لیے یہ سب حرکتیں قدیم زمانے میں کرتے تھے. اور اب تو اس کے مشین آ گئے, ایڈوانس مشین آ گئی, اس کی بہترین مشین, اور مشین کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹیٹو لگوانا, ٹیٹو کروانا. بہت فیشن ہے اس کی ویسٹرن کلچر میں, لاتین امریکن کلچر کے اندر بہت فیشن ہے. ہمارے ملک کے اندر بھی یہ فیشن بہت ہے کہ اب ہونے لگی یہ چیزیں. تو ایسا کرنے والی اور کرانے والی سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وَآكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ, اور سود کھانے والے اور کھلانے والے, یعنی سود لینے والے سود دینے والے, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع فرمایا. اس کے اندر جو ہے تمام کی تمام چیز آ گئے, اس سود کے متعلق تمام شعبے اس کے اندر آ گئے. وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ, اور تصویر بنانے والے کے اوپر بھی لعنت بھیجی, مطلب ذی روح کی تصویر, جاندار کی تصویر, جو بھی کھینچے کھنچوائے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. غیر ذی روح کی تصویر جائز ہے, ذی روح کی تصویر پر لعنت ہے. سرکاری ضروری کام کاج کے لیے اگر آدمی تصویر کھنچوا لے تو فوراً استغفار کا اہتمام کرے کہ بھائی قانونی کاروائی کے لیے مجبوراً تصویر کھنچوانی پڑی تو استغفار کرنا چاہیے. فتح الملہم,
شرح مسلم کا جو تکملہ مفتی تقی صاحب مدذل لہو نے لکھا ہے اس میں یہی مسئلہ آپ نے لکھا ہے کہ ضروری سرکاری کارروائی کے لیے جب تصویر کھینچوائی جائے تو اس کے بعد استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. جی
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قسم کے ذریعے سودے کو رواج دینا,
قسم کے ذریعے سودے کو رواج دینا یعنی سودا ہو نہیں رہا تھا, آپ نے قسم کے ذریعے سے سودا چلایا, یہ ممنوع کام ہے, غلط کام ہے کہ قسم کھا کر کے آپ نے سودے کو چلا دیا. آیت میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالی ربا کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ صدقے سے مال کو بڑھائیں گے, صدقے میں بظاہر مال جاتا ہوا نظر آئے گا لیکن حقیقت میں مال میں برکت ہوتی ہے, اور ربا میں مال آتا ہوا نظر آئے گا لیکن حقیقت کے اندر مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے, مٹ جاتی ہے. واللہ لا يحب كل كفار اثيم, اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکر بڑے گنہگار سے محبت نہیں فرماتے ہیں. دیکھیے اصولی بات ذہن میں رکھو, بیع میں, معاملات میں سود کا دخل آئے گا تو برکت ختم ہو جائے گی, بے میں اور معاملات میں سود کا دخل آئے گا تو برکت ختم ہو جائے گی. اور یہ ظاہر کے خلاف ہے لیکن حقیقت, ظاہر کے خلاف ہے یعنی صدقے میں جاتا ہوا ظاہر میں دکھتا ہے لیکن حقیقت میں برکت آتی ہے,
تو یہ ظاہر کے خلاف ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ سود کے اندر بھلے ظاہر میں آتا ہوا نظر آوے لیکن وہ برکت ختم. اور صدقے میں ظاہراً جاتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ اس میں برکت دیتے ہیں. سود کی مثال ایسی ہے جیسے ورم آ گیا کسی کو, ورم آئے تو ہاتھ کر کے سے پھول جاتے ہیں, تو کوئی کہے گا بہت باڈی بلڈر بن گیا نا تو, اتنی جلدی اتنے موٹے پیر ہو گئے کیسے, ہاتھ کیسے موٹے ہو گئے, کیا کھاتا ہے, کون سی چکی کا آٹا کھاتا ہے,
کہ اتنا جلدی تو موٹا ہو گیا، تو کہے گا بھائی بات جانے دے، یہ موٹا جو دکھ رہا ہے نا یہ تو بیماری ہے، بیماری یہ تو آفت ہے، آفت کوئی تندرستی تھوڑی ہے۔ اس طرح سوج بھی ایک پھلاوا ہے۔ جی رسول اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الحلف جھوٹی قسم، الحلف کا کیا معنی؟ جھوٹی قسم کھانا، من فقط للسلعتی، یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے بطور مبالغے کے، کہ اس سے سامان تو نکل جاتا ہے، اس سے سامان تو نکل جاتا ہے، اور اس میں فاعل کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، منفقۃ للسلعتی، وہ سامان کو بکوا دینے والی ہے، یعنی جھوٹی قسم کھاؤ گے تو سامان کو بکوا دینے والی چیز ہے، کہ اس سے سامان بک جائے گا تمہارا، تو جھوٹی قسم کھانا سامان کو بیچنے بکوانے والی چیز ہے، یا سامان بیچ جانے کا محل اور جگہ ہے، لیکن اس کی نوست سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آدمی سامان چھوٹا سا بیچنے کا اور اس میں اللہ کے نام کی قسم کھا رہے، جیسے کوئی آپ کی دکان پہ آئے، بھائی سموسا، تو کہا ہے بکرے کا ہے، آپ نے کہا کہ ارے بڑے کا ہوگا، تو نہیں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بکرے کا سموسا ہے، اب حالانکہ وہ ہے پاڑے کا، لیکن جو ہے یا ایک جو ہے بڑے جانور کا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو بکرے کا ہے، تو چونکہ عربی بولنے کا ماہر ہے تو کہ میں تو عربی میں بول رہا تھا، بات کر رہا ہے اردو میں اور کہہ رہا ہے کہ میں تو اردو عربی میں بول رہا تھا، اس طرح وہ بناوٹ کرے اور قسم کھا لے تو اس سے سموسہ تو بک جائے گا لیکن پیسے کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری مثال تو اس روز آپ کو دی تھی، جو لوگ اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں اس کی مثال، تو جو آدمی قسم کھائے گا جھوٹی تو سامان تو نکل جائے گا لیکن برکت مل جب مٹ جائے گی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ گناہ کے راستے سے جو دولت بھی کماؤ گے اس دولت کے اندر برکت ہوگی نہیں، گناہ کے راستے سے جو دولت بھی آئے گی اس دولت میں برکت نہیں ہوگی۔ اور جھوٹی قسم یہ برکت کو ختم تو کرتی ہے، اللہ کے مبارک نام کی عظمت بھی ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ ختم، قسم کا مطلب کیا، آپ نے بیچ میں اللہ کا مبارک نام رکھا اور آپ جھوٹی بات پر اللہ کا مبارک نام لے کر قسم کھاؤ، کتنی بڑی بے حیائی بے شرمی کی بات ہے، اس سے اللہ کے مبارک نام کی جو عظمت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب ترجمۃ الباب سے ربط کیسے کریں گے، کوئی لفظ ربا کا تو ہے نہیں پوری روایت کے اندر، تو دھیان سے ربط سمجھو، امام علی مقام کیسے ربط کر رہے ہیں، کہ جس طرح جھوٹی قسم سے برکت ختم ہوتی ہے اسی طریقے سے ربا سے بھی برکت ختم ہوتی ہے۔ تو مال کی برکت کو ختم کرنے میں جس طرح جھوٹی قسم بڑی مؤثر چیز ہے، اسی طرح مال کی برکت کو ختم کرنے میں جھوٹی قسم بھی بڑی مؤثر چیز، اسی طرح ربا بھی بڑی مؤثر چیز. تو دونوں میں علت مشترکہ کون سی؟ برکت کا ختم ہونا. تو جس طرح جھوٹی قسم سے برکت ختم، اسی طرح ربا اور سود سے بھی برکت ختم. اس طرح ترجمۃ الباب سے ربط ہوگا روایت کا. جی بین کا جھوٹی قسم کھانے کے بیان میں یہ بات ہے بھائی، یہ عین کلمے کا کسرہ آ جاتا ہے نا تو معنی متعین ہو جاتا ہے کہ جھوٹی قسم، عین کلمے کا کسرہ یہ معنی کو متعین کر دیتا ہے. کیا معنی کرنے کا؟ جھوٹی قسم. باقی لام کے فتح کے ساتھ تو مطلق قسم کے معنی میں آئے گا، لیکن کسرہ آیا نے جھوٹی قسم کر ڈالی اس نے. تو بے میں جھوٹی قسم نہیں کر نکھانی چاہیے. دیکھو بھائی، قسم کا مطلب ہے اللہ کے مبارک نام کا واسطہ. یہ بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز، اللہ کے مبارک نام کا واسطہ. اب تم بے کے اندر اللہ کے مبارک نام کا واسطہ دو، کتنی بڑی بری بات ہے. اسی لیے اللہ کا مبارک نام، عظیم نام، عظمت والا نام، برکت والا نام، احترام والا نام، وہ بھی تم جھوٹ اور وہ بھی بے میں جھوٹ اس میں تم استعمال کرو، یہ بڑی ایمانی بے غیرتی کی بات ہے. اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. دیکھو بھائی، ایک تو یہ ہے کہ آدمی تجارت میں جھوٹ بولے، یہ تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن جھوٹے کاغذات بنوانا بھی یہی مسئلہ رکھتا ہے. تجارت میں جھوٹے کاغذات، جیسے آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، مر گیا ہے آدمی لیکن اس کے زندہ ہونے کے سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہیں اور جھوٹی دستخط بھی کروا لیتے ہیں. جیسے کسی کوئی بڑی عمر کی عورت کا نام ہے، پیڑی نامے کے اندر وارثائی میں، اب زمین پراپرٹی بیچنی ہو تو بڈھی کی دستخط چاہیے. تو بڈھی تو کب سے قبرستان گئی، 40 بھی ہو گیا، نے سالوی بھی ہو گئی، نے سب ہو گیا، لیکن میلے میں سے کاٹ دو اسی کو پکڑ کے لے گئے تلاٹی کے پاس، یہ رہے خالہ جن کا نام ہے نا، وہ خالہ یہ رہے. یہ خالہ کی دستخط میں انگوٹھا بھی کروا لیا، حالانکہ ان کا انگوٹھا تو قبر میں کب سے مٹی بن گیا ہے. یہ جھوٹی کاروائی ہوئی، یہ بھی حرام ہے. اسی طریقے سے زندے کو مار ڈالے، یہ آدمی زندہ لیکن بناوٹی ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر گئے، کہہ رہے ان کا تو انتقال ہو گیا ہے اور یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، یہ بھی اسی کے ذمن میں آتا ہے. اسی طریقے سے جھوٹا ایفیڈیوٹ، جھوٹا حلف نامہ، جس کو سوگند ناموں کہتے ہیں گجرات، ایفیڈیوٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ سب غلط بنانا یہ ممنوع ہے. اور آج کل اس کا بازار بہت عام ہے مارکیٹ کے اندر، جھوٹی ایفیڈیوٹ، مریلے کو زندہ، زندے کو مریلا بتانا، اور اس طرح کی کاروائیاں بہت عام ہیں، بہت عام. مسلمان بھی کرتے ہیں ایسی کاروائی، اور جو ہے بس پیسوں کے نام بہت کچھ ہے، پیسوں کے. ابھی یہ جو میٹرو ٹرین کا پروجیکٹ چل رہا ہے، پھر جو ہے سپر اسپیڈ ہائی وے کا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس میں بہت سو کی زمینیں گئی اور حکومت نے بہت معقول پیسے دیے، زمین جو گئی اس کے بہت اچھے پیسے. تب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ رشتے دار بیرون میں ہیں تو یہاں ان کے سرٹیفکیٹ، تو مر گئے
ایسے سرٹیفکیٹ جمع کرا کرا کے کروڑ روپے کھا رہے ہیں. پھر افریقہ میں ان کو پتا چلا گیا ارے وہ ہم کو مار ڈال کے پیسے کھا رہے ہیں. وہ وہاں سے آئے یا کورٹ میں آ کر مقدمہ کیا ہے. ایسے کتنے قصے ہو رہے ہیں ہو رہے. یہ نام بنام آپ کو بتائیں گے کتنے ہوئے کہاں ہوا کس کے یہاں ہوا. ایسا بہت ہو رہا ہے اس وقت مسلمانوں کے اندر. سب غلط طریقہ ہے. ایک زمین چار آدمی کو بیچیں گے. ایک دستاویز جڑ گیا دوسرا دستاویز تیسرا دستاویز چوتھا دستاویز. ارے ایک ایک زمین چار چار آدمی کو بیچ کے پیسے کھائیں گے. بہت دو نمبر ہی ہو رہی ہے حرام کی کمائی. چلو
حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جمیعا فرماتے ہیں ایک آدمی نے بازار میں سامان لا کر کے رکھا. مارکیٹ میں سامان لا کر کے رکھا بیچنے کے لیے. دوسرا ترجمہ ایک آدمی نے مارکیٹ کے اندر سامان کو رواج دیا چلایا. اب گراہکوں کو کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک کی قسم. گراہکوں کو کہتا ہے اللہ پاک کی قسم. اعطی بہا ما لم یعطی ما لم یعطا. اس کی تو وہ قیمت دی گئی جا رہی تھی جو نہیں دی گئی. یعنی اس کی تو وہ قیمت دی جا رہی تھی کہ میں نے پھر بھی نہیں لی اور میں نے منع کر دیا. کہ بھائی جیسے اس دن ایک مثال بتائی تھی کہ بیوی سے بات چیت کر کے نکلے کہ تم اس سے ہی کتنے پیسے میں مار پھر قسم کھا رہے. یا یہ کہ جو ہے صبح میں ایسا نہیں کیا تو دکان پر بیوی آئی. اب بیوی آئی اسی لیے تھی کہ یہ جوڑا مجھے ایک لاکھ میں دو, یہ جوڑا دو لاکھ میں دو, یہ جوڑا تین لاکھ میں دو, یہ جوڑا پچاس ہزار میں دو. بس اس کو بازار شاپنگ بھی کرنی تھی اور یہ بھی سب کر گئے ساتھ ساتھ میں. اب کوئی گراہک آئے گا تو کیا کہیں گے؟ اللہ پاک کی قسم ایک عورت آئی تھی وہ اتنے میں مانگ کے گئی, دکان آ کے مانگ کے گئی, میں نے نہیں دیا تھا. یہ ہیں چالاک تاکہ مال بک جائے. اب گراہک کیا سوچے گا کہ مال واقعی اتنا مہنگا ہوگا کہ دکان پہ آ کر ایک کسٹمر مانگ کے گیا پھر بھی اتنے میں نہیں دیا. نے بیچارے دیکھو نہیں کتنے نیک چہرے پر سے دکھتے ہیں اور جو ہے قسم کھا کے اوپر سے کہہ رہے ہیں اور وہ علاقے کے ذمہ دار بھی ہے. پھر تو یہ جھوٹ تھوڑا ہی بولیں گے تو بیچارہ گراہک اس کی جال میں پھنس جاتا ہے. پھنسا وہ بیچارہ. لیو کیا فیہا رجلا من المسلمین, تاکہ مسلمانوں میں سے ایک شخص کو غلطی میں واقع کر دے وے. یعنی ایسا تأثر دے وے مسلمانوں میں سے کسی کو ایسا تأثر دے وے. تو تاکہ مسلمانوں میں سے ایک شخص کو اس میں واقع کر دے وے، یعنی غلط تاثر دے کر کے پیسہ وصول کر لے وے، تو ایسے آدمیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کے بدلے میں اور قسموں کے بدلے میں تھوڑا سا سمن لیتے ہیں، اب کوئی آدمی یوں کہے کہ میں نے تو اس طرح جھوٹی قسم کھا کر کے کروڑ روپے کما لیے، تو کہاں سمنن قلیلن ہوں گے، یعنی بعض مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ معمولی کمائی کے لیے کیا جھوٹی قسم کھاوے، بڑی کمائی ہوتی ہو تو ذرا جھوٹی قسم کھا بھی ڈالے چلو، تو اس آیت میں یوں اشارہ دیا گیا کہ جھوٹی قسم کھا کر کے دنیا کے اعتبار سے چاہے جتنی بھی بڑی کمائی کر لے وے، لیکن آخرت کے مقابلے میں وہ قلیل ہے، کیونکہ اس نے آخرت کا نقصان کر ڈالا، اس اعتبار سے یہ قلیل ہے. اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ چاہے دنیا کے اعتبار سے بہت بڑی کمائی کمائی لی، لیکن برکت نہیں ہے، اس اعتبار سے وہ قلیل ہے، کہ ظاہراً کثیر لیکن برکت نہیں ہے، اسی لیے قلیل. جی سب واقعی. اب چند اہل پیشہ کو امام علی مقام ذکر کرتے ہیں، پیچھے گوشت والے صاحب اور کھاٹکی صاحب کا تذکرہ ہوا تھا، اب یہاں سے چند اور پیشہ وروں کو بتلاتے ہیں، اس لیے بتلایا تھا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی رائے یہ ہے کہ لحام اور جزاریاں ہونے چاہیے تاکہ تمام اہل پیشہ ایک ساتھ ایک لائن میں آ جاوے، اور اس نسخے کو پسندیدہ قرار دیا گیا. اب ان تراجم کا مشترکہ مقصد سمجھ لو، یہ مختلف اہل پیشہ کے ابواب لا کر کے امام علی مقام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ سب پیشے شریعت میں جائز ہے، یہ سب پیشے اختیار کرنا شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہ بھی حلال آمدنی کا ایک ذریعہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے حلال کمائی کماوے، تو چونکہ یہ حلال آمدنی کا ایک ذریعہ ہے اس لیے اس کے جواز کی طرف امام علی مقام اشارہ کر رہے ہیں. دوسری بات سمجھو، مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، اگرچہ اس روایت کی سند کے اوپر کلام ہے کہ اکذب الناس السباغون والسواغون، لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹے رنگ ریز اور جو ہے سواگ ڈھالنے والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ جھوٹے لوگوں میں سباغ اور سواگ ہیں، اگرچہ اس روایت کی سند کے اوپر کلام ہے لیکن امام علی مقام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ سباغ ہو کے سواغ ہو، کوئی بھی پیشہ اختیار کرے، اگر اس میں جھوٹ شامل ہو جائے گا، اگر اس میں جھوٹ شامل ہو جائے گا تو پھر بے برکتی ہو جائے گی، اس میں فاسد اور باطل چیز شامل ہو جائے گی تو بے برکتی ہو جائے گی. اور اگر کوئی آدمی یہ سارے کام شرعی ضابطے سے کرے، سود نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، تو ان کاروبار کے حلال ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جائز ہے یہ کاروبار، بالکل حلال ہے. یہ بتلانا چاہتے ہیں. سواگ کس کو کہتے ہیں؟ سائگ کی جمع سواگ، لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، اس کو گرم کیا جاتا ہے، گرم کر کے اس کو سیال بناتے ہیں، پھر اس کو سانچوں میں ڈال کر کے اس میں سے مختلف چیزیں بناتے ہیں. تانبا پیتل لوہے سے گریل بنے گی، دروازہ بنے گا، برتن بنے گا، پلیٹ بنے گی، سونا چاندی پگھل کر کے زیورات بنیں گے. یہ کام کاج کرنے والے کہلاتے ہیں سائغ، سواگ اس کی جمع. تو اس طرح کا کاروبار جائز ہے. جواز پر استدلال اس طرح بھی کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر سواغ مدینۃ المنورہ میں تھے، حضور کے علم میں کہ فلاں سواغ ہے جو ڈھلائی کا کام کرتا ہے، اس کے باوجود حضور نے کرنے دیا، روکا نہیں، منع نہیں فرمایا، تنبیہ نہیں فرمائی. یہ ہے دلیل جواز. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس طرح کے پیشہ وروں کا ہونا، حضور کے علم میں ہونا، پھر بھی ان کو کرنے دینا، یہ ہے دلیل جواز. اس طرح امام بخاری نے اس کو ثابت کیا ہے.